اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین ونصلی علی رسوله الکریم وعترته الطاہرین. جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی آخری مسئلہ تھا، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ غصبی جگہ پہ نماز نہ پڑھے. غصبی جگہ پہ نماز احتیاط لازم کے طور پر باطل ہو جاتی ہے. آخری مسئلے میں گزارش یہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص نہ جانتے ہوئے یا بھول جانے کی وجہ سے غصبی جگہ میں داخل ہو جائے اور اسی دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، کیسے نماز پڑھے. اگرچہ ایک حد تک میں نے مسئلہ مکمل کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لہذا اسے دوبارہ آپ کے سامنے تکرار کر رہے ہیں. اذا دخل المکان المقصود جہلا او نسیانا ثم التفت الی ذلک وجب علیہ المبادرۃ الی الخروج سالکا اقرب الطریق الممکنہ. اگر کوئی شخص غصبی جگہ پہ داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے داخل ہوا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ غصبی ہے، یا معلوم تھا مگر بھول گیا تھا اور کچھ دیر کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو غصبی جگہ ہے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا جیسے ہی اسے پتہ چلے کہ یہ غصبی جگہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اس جگہ سے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کے لیے بھی جو سب سے قریب ترین راستہ ہو سکتا ہے اسے اختیار کرنا پڑے گا. یعنی جلد سے جلد جس راستے سے وہ اس غصبی جگہ سے باہر نکل سکتا ہے وہ راستہ اسے اختیار کرنا پڑے گا. یہ گفتگو تھی اگر کوئی شخص نماز میں نہیں تھا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں غصبی جگہ میں آ گیا ہوں تو فوراً ہی اسے باہر نکلنا. اب وہ مسئلہ کہ اگر نماز میں مشغول ہو تو کیا ہو. نماز میں مشغول ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، ابھی نماز کا وقت کافی باقی ہے. اگر نماز کا وقت باقی ہے تو اب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے پھر دو حصے ہیں. نماز کا وقت باقی ہے کا مطلب ہے کہ یہ آرام سے باہر نکل جائے گا اور باہر نکلنے کے بعد آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پہلی ذمہ داری تو اس کی یہی ہے کہ ایسا ہی اسے کرنا ہے، سوائے یہ کہ وہ نماز کے آخری سجدے میں ہو یا آخری سجدے کے بعد کی کسی کیفیت میں ہو تو ٹھیک ہے، وہ نماز کو مکمل کر سکتا ہے. مگر مکمل کیسے کرے گا اس کا حال بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے مکمل کرے گا. فَإِن كَانَ مُشْتَغَلًا بِالصَّلَاةِ، اگر یہ نماز میں مشغول ہے، والتفت فی السجود الاخیر او بعدہ، اور اسے احساس ہوا یا یاد آ گیا کہ میں تو جب غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مگر یاد اس وقت آیا کہ جب یہ نماز کے آخری سجدے میں تھا یا آخری سجدے کے بعد کی کیفیت میں تھا، تو جاز لہ اتمام صلاتہ فی حال الخروج، اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نماز کو مکمل تو کر سکتا ہے مگر مکمل کرے گا نکلتے ہوئے، وہاں ٹھہر کے مکمل نہیں کر سکتا، نکلتا جائے اور نماز کو مکمل کرتا جائے. اچھا، نکلتا جائے اور نماز کو مکمل کرتا جائے تو سجدے میں جیسے پیشانی رکھی جاتی وہ کیسے رکھے گا، اور سجدے میں جو سکون کے عالم میں سجدہ کیا جاتا ہے وہ سکون کیسے حاصل کرے گا، اگر یہ نکلے گا تو ہل جل کرے گا. اس کا جواب دے رہے ہیں، ولا یضرہ فوات الجلوس والاستقرار. کہتے ہیں کہ سجدے میں جو جھکنا چاہیے اگر وہ جھکنا حاصل نہیں کر پا رہا، اور اسی طرح سے جو سجدے میں سکون حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پا رہا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز پھر بھی صحیح ہو جائے گی. مگر وہاں سے نکلے اور نکلتے ہوئے سجدہ کرے، نکلتے ہوئے تشہد اور سلام پڑھے. مع عدم الاخلال بالاستقبال، ہاں نکلتے وقت اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو رو بہ قبلہ پوری نماز پڑھی جاتی ہے، چنانچہ نکلتے وقت بھی وہ سجدے کی طرف اشارہ کرے گا یا تشہد وغیرہ جو پڑھتا جائے گا نکلتے ہوئے، وہ رو بہ قبلہ ہو کے نکلے تو اس کی یہ نماز صحیح ہوگی. لیکن اگر رو بہ قبلہ نہیں ہو سکتا ہے، ادھر ادھر ہو جائے گا وہ، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قریب ترین راستے سے باہر نکلے. اب یہ قریب ترین راستے سے باہر نکلنے جا رہا ہے تو قبلہ ختم ہو جاتا. قبلہ اگر ساقط ہو جائے تو پھر اس کی یہ نماز رہی، باہر نکلنے کے بعد نئے سرے سے والی نماز پڑھنا پڑے گی. اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ وقت میں گنجائش موجود ہے، باہر نکل کر بھی یہ آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے. لہذا اگر سجدہ نہیں کر پا رہا تو کوئی حرج نہیں، تشہد کے لیے آرام سے نہیں بیٹھ پا رہا تو کوئی حرج نہیں، مگر قبلے کا ایسے خیال رکھنا پڑے گا، اسے نظر انداز نہیں کر سکتا. وَأَمَّا إِنِ الْتَفَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ قَبْلَ الْإِشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ فَفِي ضِيقِ الْوَقْتِ يَلْزِمُهُ الْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى الْخُرُوجِ مُرَاعِيًا لِلْإِسْتِقْبَالِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. کہتے ہیں یہ وہ صورت تھی کہ جب وہ نماز کے آخری سجدے میں متوجہ ہوا کہ میں غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آخری سجدے یا اس کے بعد. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ابھی نماز شروع ہی نہیں کی، اس سے پہلے پہلے متوجہ ہو گیا، یا نماز شروع کر چکا تھا اس کے بعد متوجہ ہوا، کہتے ہیں ان دونوں صورتوں میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ابھی یہ نماز شروع، مثلا نماز شروع نہیں کی تھی اور پتہ چلے گا میں غصبی جگہ میں ہوں، اب اگر یہ باہر نکل جاتا ہے آرام سے اور باہر نکل کے اپنی نماز صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہے، تو یہی اس کی ذمہ داری یہی سے کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ اس میں بھی ہے کہ اگر نماز شروع کر چکا ہے، اگر یہ اپنی نماز توڑ دے اور باہر نکل کر وقت کے اندر اندر اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے تو یہی کرنا پڑے گا، غصبی جگہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، باہر نکل جائے اور باہر نکل کے نماز پڑھے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ باہر نکلنے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز قضا ہو جائے گی. تو ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، ایک طرف غصبی جگہ میں یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے. تو دو گناہ میں کیسے اب یہ توازن پیدا کرے، کیا کرے یہ؟ تو کہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت نکل جائے گا، یہ جب باہر نکلے گا اس وقت تک نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی نیت کر لے، نماز کی نیت کر کے اور پھر بھاگتا جائے اور نماز پڑھتا جائے. یہاں سے جب باہر نکلے گا زمین سے تو نماز بھی اس کی مکمل ہو چکی ہوگی اور غصبی جگہ سے بھی باہر نکل گیا. بھاگتا جائے اور نماز پڑھتا جائے تو ایسی صورت میں قبلے کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کہ قبلے کا خیال رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھے، لیکن قبلے کا خیال نہیں رکھ سکتا تو کوئی حرج نہیں، بس بھاگے یہاں سے، باہر نکلے جلدی سے. غصبی جگہ میں کیسے ٹھہر گیا؟ مسلمان ہو کے غصبی جگہ میں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی کی چیز غصب نہیں کرتا. اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ عام سے مسلمان کی زمین پر اگر وہ غصبی ہے تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اگر کوئی شخص پوری خلافت پر غاصب ہو جائے تو کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا مجرم کہلائے گا. ایک چھوٹے سے زمین پر اگر نماز پڑھ کے وہ دے رہا ہے تو اللہ اس کی نماز کو نہیں مان رہا ہے، اس لیے کہ غصبی جگہ میں نماز پڑھ. اگر پوری خلافت پر، جس کا اثر قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر پڑے گا، سارے انسانوں کو پڑے گا، تو کتنا بڑا مجرم ہے. اور اسی لیے مقررین یہ بیان کرتے ہیں کہ کان من الکافرین، وہ تو شروع سے کافر تھا اس لیے اس نے ایسا کیا، ورنہ مسلمان یہ کام نہیں کرتا. کبھی غصبی جگہ والا کسی کی غصبی جگہ کو نہ غصب کرتا ہے نہ ہی وہاں نماز بھی پڑھتا ہے. اما ان التفت قبل ذلك، اگر نماز سے پہلے متوجہ ہو جائے کہ یہ جگہ غصبی ہے، اور قبل الاشتغال بالصلاة، نہیں نماز میں مشغول ہو جائے مگر آخری سجدے سے پہلے پہلے, آخری سجدے سے پہلے پہلے متوجہ ہو جائے یا نماز شروع کرنے سے پہلے متوجہ ہو جائے. ففی ضیق الوقت, اب اگر وقت تنگ ہے یعنی اگر یہ باہر نکل کے نماز پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی, وہ بھی گناہ کا کام, مسلمان نماز بھی نہیں چھوڑتا. ففی ضیق الوقت, ضیق وقت میں کیا کرے گا, یلزمہ الاتیان بہا حال الخروج, تو اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ باہر نکلتا جائے اور نماز پڑھتا جائے, یعنی بھاگتا جائے اور نماز پڑھتا جائے. ایسا آپ نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا, مگر کرنا یہی ہے, انجام یہی دینا ہے. اور مراعین للاستقبال بقدر الامکان, جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے قبلے کا وہ خیال رکھے, قبلے کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو کوئی حرج نہیں, باہر نکلنا سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے. وجہ مل سجود وجر کو, اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے گا. اچھا سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے گا مطلب کیا ہے, سر سے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ سر سے اشارہ کرنا, یومی کا لفظ بار بار مجتہدین کی کتاب میں آتا ہے, سر سے اشارہ کر کے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہے جو بیمار پڑ گئے اور وہ نہ جھک سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, بس جس بستر میں لٹایا گیا اسی بستر میں بیٹھے ہوئے, یا جہاں کرسی پہ بٹھایا وہاں بیٹھے ہوئے, وہ نماز پڑھیں گے تو سر سے اشارہ کریں گے. سر سے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی نیت ہوتی ہے, اس وقت سجدہ کارآمد ہوتا ہے, سجدے کی نیت سے سجدے میں جاتا ہے اور پھر سجدے کا ذکر پڑتا ہے. اسی طرح سے سجدے کی نیت سے اپنا سر ہلکا سا چکائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, اور جو سجدے میں پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العالی وبحمد, وہ پڑھے اور اس کے بعد سر کو اٹھائے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا سجدہ مکمل کر لیا. پھر دوبارہ سجدے میں سجدے کے لیے سر کو جھکائے گا, پھر دوبارہ سجدے کا ذکر پڑھے اور پھر دوبارہ اٹھا لے. اس طرح سے دو مرتبہ سجدے میں سر کو جھکائے, سجدے کے لیے سر کو جھکائے تو دو سجدے اس کے مکمل ہو جائیں گے. اس طرح سے یہ سر سے اشارہ کرے اور نماز پڑھتے ہوئے بھاگتا جائے. سجدے کے لیے بطور خاص اس لیے کہنا پڑا کہ عام طریقے کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے تو اس میں انسان چل پھر نہیں سکتا, پھر تو اسی جگہ ٹھہر کے اس کو سجدہ کرنا پڑتا. رکوع کے لیے بات نہیں کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ رکوع کرتے کرتے اگر کوئی شخص چلنا چاہے, رکوع کرتے کرتے اگر کوئی شخص بھاگنا چاہے تو بھاگ بھی سکتا ہے. تو اگر رکوع کرتے ہوئے اس طرح سے بھاگتے ہوئے یہ نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں رکوع عام طریقے کے مطابق کرے گا, ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا جو بیمار افراد کا مسئلہ ہے, بیمار آدمی یا سخت قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, ادھر ادھر سارے پلاسٹر لگ گئے, نہ رکوع کے لیے جھک سکتا ہے نہ سجدے کے لیے جھک سکتا ہے, تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے, پھر رکوع کے لیے بھی وہ سر سے اشارہ کرتے ہیں, ذرا سا سر کو جھکاتے ہیں, جو کچھ رکوع میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ پڑھیں گے, پھر سر کو اٹھا لیں گے, یہ رکوع مکمل ہو گیا, پھر دوبارہ سر کو جھکائیں گے وہ سجدے کی نیت سے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں. تو رکوع ان لوگوں کے لیے کہ جو رکوع نہیں کر سکتے اپنی بیماری کی وجہ سے, اپنے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اپنی دوسری پریشانی کی وجہ سے, ان کے لیے بھی رکوع کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ سر کو ذرا سا جھکا کے اور رکوع میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے پڑھنا چاہیے. یہ آدمی بیمار نہیں ہے, یہ تو ایسا اٹا کٹا ہے کہ یہ میراتھن ریس لگا سکتا ہے اور اسی لیے میراتھن کا اس کو حکم دیا گیا کہ ریس لگاؤ بھاگو یہاں سے, مگر اس کے باوجود اس کو سجدہ کرنا ہوگا, اگر سجدہ کرنے جاتا ہے تو رک جانا پڑے گا, رکنے کی اجازت نہیں, چاہے سجدہ عام طریقے کے مطابق نہ کر سکو, سر سے جھکا کے سجدہ کرتے ہو ویسا سجدہ کرو مگر باہر نکلو. اچھا رکوع میں کیا ہو, رکوع میں اگر یہ جھک جاتا ہے تو یہ چل تو سکتا ہے, ممکن ہے بھاگ بھی سکے یہ, مگر جیسے سیدھا کھڑا ہو کے انسان بھاگتا ہے ویسے نہیں بھاگ سکتا, رکوع میں اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے, سیدھا کھڑا ہو کے بھاگتا ہے تو بڑی تیزی سے بھاگتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ایسی صورت میں یہ رکوع کرے؟ رکوع کرنے میں چل سکتا ہے، ذرا تیز تیز دوڑ بھی سکتا ہے، مگر ویسا تیز نہیں دوڑ سکتا جیسا کھڑے ہو کے دوڑ. کہتے ہیں ایسی صورت میں پھر رکوع بھی چھوڑ دیں. باہر نکلنا سب سے زیادہ اہم ہے، باہر نکلو یہاں سے اور تیزی سے باہر نکلو، یہ سب سے اہم ہے. رکوع اگر صحیح طرح سے نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ذرا دیر ہو رہی ہے نکلنے میں، تو نہیں، رکوع کو چھوڑو، سر سے اشارہ کرو رکوع کے لیے بھی اور باہر نکلو. الا ان یستلزم رکوع او تصرفا زائدا، سوائے یہ کہ اگر وہ جھک کے رکوع کرنے جائے تو تصرف زائد مان لیا جائے گا. تصرف زائد کا مطلب ہے کہ جتنی جلدی یہاں سے بھاگ کے نکل جانا چاہیے تھا اس سے زیادہ یہ تصرف کر رہا ہے. بس کریں کہ یہ بھاگ کے نکلتا تو ہم مثال بنا لیں کہ پانچ منٹ میں نکل جاتا، لیکن اگر یہ رکو کر کے نکلے گا تو سات منٹ میں نکلے گا. اس کا مطلب ہے دو منٹ اس جگہ کو یہ زیادہ تصرف میں لا رہا ہے، اپنے استعمال میں زیادہ لا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں. سر سے اشارہ کرو رکو کے لیے اور جلدی سے باہر نکلو. فیوم لہو ایزن، تو ایسی صورت میں رکو کے لیے بھی سر سے اشارہ کرے اور جلد سے جلد باہر یہاں سے باہر نکلے، بھاگے باہر. سچے مومن اور سچے مسلمان کی علامت یہی ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے، کسی کا کوئی حق ہمارے پاس آ گیا ہے، تو جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں کیسے، دوسرے مسلمان کی چیز میرے پاس کیسے آ گئی، اس کو جلد سے جلد فکر ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد میں مسلمان کی چیز کو واپس کر دوں، کسی مومن کی چیز کو واپس کر دوں. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، آپ اپنی تقریر کی تمرین میں یہ واقعہ سن چکے ہوں گے، ممکن ہے خود ہی بیان کیا ہو آپ نے، کہ خلیفہ ثالث کے خلاف، تیسرے خلیفہ کے خلاف جناب ابو ذر غفاری نے جو احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کا خلاصہ یہی تھا. احتجاج کیا کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف خوب تقریریں کی. خلیفہ ثالث مدینہ میں تھے، ابو ذر غفاری بھی مدینہ میں رہتے تھے، جو طریقہ کار تیسرے خلیفہ نے اختیار کیا تھا تو اس کے خلاف ابو ذر نے بہت تقریریں کی، لوگ مخالف ہونے لگے. انہوں نے ان کو شہر بدر کر دیا، مدینہ شہر سے باہر نکال دیا، اور باہر نکال کے کہاں بھیجا؟ شام میں بھیجا. حاکم شام کا نام سنا ہے نا آپ نے، کیسا خطرناک قسم کا آدمی تھا، شام بھیجا کہ وہ اس کو صحیح کریں گے، حاکم شام اس کو صحیح کرے گا. جب وہاں پہنچا تو یہ عام آدمی نہیں تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو ذر، لہذا شام پہنچ کے حاکم شام کے خلاف تقریریں کی انہوں نے، تو وہاں پریشانی میں آ گئے، لوگ اس کے مخالف ہونے لگے. انہوں نے کہا بھائی ایسے آدمی کو میں نہیں رکھ سکتا، یہ میرا کام نہیں ہے. انہوں نے ان کو اونٹ پر سوار کرایا اور اونٹ پر سوار کرا کے پھر دوبارہ مدینہ بھیج دیا. اچھا، اونٹ پر جو سوار کرایا تو ایسے جنگلی اور رانگڑ قسم کے اونٹ پر سوار کروایا تھا، ہر طرح کے ہوتے ہیں نا سواریاں، آپ جب گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل اگر آپ چلا رہے ہوں، کبھی آپ نے بالکل کھٹارا موٹر سائیکل چلائی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو روکیں، بریک ماریں، وہ رکنے ہی ہوگی، وہ رانگڑ بن گئی ہوتی ہے سر، وہ کسی وقت بھی ایکسیڈنٹ کر کے آدمی کا ستیاناش کر سکے. جانور بھی پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتے تھے، وہ روکنے سے نہیں رکتے تھے اور چلانے سے نہیں چلتے تھے. تو بیچارے شام سے لے کے جب مدینہ کا سفر کیا تو ابو ذر کی حالت خراب ہو گئی، مدینہ جب پہنچے بہت خستہ حال ہو گئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے بری طرح سے، مگر وہاں پہنچنے کے بعد پھر دوبارہ اب خلیفہ ثالث کے خلاف تقریر کرنا شروع کر. ایک مطلب خلیفہ نے بلایا، شاید کہیں خطبہ وغیرہ دے رہے ہوں گے، ان سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے بھائی، تم میرے اتنے مخالف کیوں؟ تو ابو ذر نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم رات کے وقت رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، تو رسول بہت بیتاب تھے، بہت بے چین تھے، اتنے بیتاب اور اتنے بے چین تھے کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ پوچھیں یا رسول اللہ بات کیا ہے، آپ اتنے بیتاب اتنے بے چین کیوں ہیں؟ سب ملاقات کر کے واپس چلے گئے. صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب واپس آئے تو اللہ کے رسول بڑے خوش تھے, بڑے خوش و خرم. جب خوش و خرم تھے, نماز پڑھا چکے, تو پھر کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ کیا ہے, رات کو آپ کے پاس آئے تھے تو آپ انتہائی بے چین اور بہت پریشان مضطرب تھے, اور ابھی الحمدللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. کہا کہ رات کو میرے پاس 4 درہم تھے اور مجھے کوئی مستحق نظر نہیں آ رہا تھا کہ جنہیں میں یہ 4 درہم دے دوں, اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحق کا حق میری گردن پر رہ جائے اور میں رات کو اس دنیا سے چلا جاؤں, مر جاؤں میں, اور مستحق کا حق میری گردن پر رہ جائے, اس لیے میں بےتاب تھا. لیکن یہ کہ رات ہی کو تمہارے جانے کے بعد مستحق مجھے مل گیا اور میں نے وہ درہم دے دیا, لہٰذا صبح میں بہت مطمئن ہوں, بہت خوش ہوں. کہ یہ رسول کا طریقہ کار تھا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خزانے میں اس وقت 4 لاکھ دینار موجود ہیں اور مستحقین کے یہ تانتا بندھا ہوا ہے, مگر تم کسی کو ایک دیلا دینے کے لیے تیار نہیں, اور سارے مال غنیمت پر خوب قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, تو میں کیسے پھر تمہارے خلاف نہ بولوں. کسی مسلمان کا اس طرح کا حق بھی رہ گیا ہوتا تھا تو صحیح جو جینوئن اصحاب رسول تھے وہ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں. چل جائے کہ حقیقتاً ہم کسی مسلمان کا مال دبا کے بیٹھ جائیں اور پھر بھی ہم جو اردو زبان میں محاورہ ہے کہ پوری کی پوری بینک کھا کے بیٹھ گئے مگر ڈکار تک نہیں لی, بینک کی بینک کھا کے بیٹھ گئے, یہ طریقہ کار کبھی مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کسی کی زمین میں داخل بھی ہونا ہو جائے غلطی سے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد باہر نکل جاؤں. اچھا, اب یہ سر سے اشارہ کر کے جو رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, اور اس طرح سے اس نے نماز پڑھ لی, کیا بعد میں اسے اس نماز کی قضا کرنی ہے؟ کہتے ہیں نہیں, جو نماز پڑھی ہے بالکل صحیح نماز ہے. ایک طرف اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہے, دوسری طرف مسلمان کا حق ادا کیا ہے, دونوں کا حق اس نے ادا کیا ہے, لہذا اسے اس نماز کی قضا نہیں کرنی ہے. ولا یجب علیہ القضاء, اس پر قضا واجب نہیں ہے. اچھا, یہ جو کہا گیا کہ نماز کا وقت نکل جائے گا, اگر یہ باہر نکل کے نماز پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بظاہر تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ باہر نکل کے نماز پڑھے گا تو 4 جو نماز شروع کرے گا تو 4 رکعت اس کی قضا ہو جائے گی. نہیں, مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, فرض کیجئے کہ اس طرح سے باہر نکلے کہ اسے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے, جب یہ باہر نکلے گا تو 4 کی 4 رکعت تو وقت میں نہیں ہوگی, مگر 3 رکعت وقت میں آ جائیں گی, 1 رکعت فقط وقت سے باہر نکل گئی, یہ نماز قضا ہو گئی ہے, نماز ادا ہے. کون بتائے گا؟ ایک منٹ. اگر 3 رکعت وقت کے اندر آ جاتی ہے اور 1 رکعت نماز قضا ہو جاتی ہے, یہ نماز ادا ہے یا نماز قضا ہے؟ اس کو قضا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جی, آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ نماز ادا ہے. جی, آپ بتائیے. قضا ہے, آپ کو معلوم. اچھا, فرض کریں کہ یہ 2 رکعت وقت کے اندر ہو جائے, 2 باہر ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ جی, آپ کے پیچھے, جی ان کے پیچھے جو ہیں, جی 2 وقت کے اندر ہو, 2 وقت باہر ہو, پھر کیا کریں گے؟ یہ قضا ہے کہ ادا ہے؟ جی, آسان. یہ بہت سارے لوگ اور بھی جواب جانتے ہیں, آپ تمام کے توفیقات میں اضافے کے لیے, سارے مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے بابا جو گنن سلوات ہے. ایک رکعت بھی اگر وقت کے اندر اندر آ جائے تو نماز کو ادا سمجھا جاتا ہے. لہذا اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ظہر اثر کی نماز پڑھنے مثلا فقط ہمارے پاس 5 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ 4 رکعت تو وقت کے اندر اندر آ جائے گی, عصر کی ایک رکعت کی وقت کے اندر آ جائے گی تو ہم اس کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے، قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، حالانکہ تین رکعت وقت سے باہر نکل جائے گی مگر پھر بھی اس کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے. اور اگر فرض کیجیے کہ ظہر عصر میں فقط چار رکعت کا وقت باقی ہو تو کیا کریں گے؟ جی آپ بتائیں، ظہر اور عصر یہ دونوں نمازیں پڑھنی ہیں مگر اب اتنے آخر وقت میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ فقط چار رکعت ہی ہم وقت کے اندر اندر پڑھ سکتے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ جی ظہر کی پڑھیں گے، عصر کی قضا. جی اور ظہر کی قضا. جی ان کا جواب صحیح ہے کہ عصر کی نماز پڑھیں گے اس لیے کہ آخری وقت میں کہ جس میں فقط چار رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے وہ آخری وقت مخصوص ہی ہے عصر سے. ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو، اب اگر ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر بھی قضا ہو گئی، عصر کے اس کے بعد پڑھیں گے تو عصر بھی قضا ہو گئی، تو کم از کم ایک کو بچاؤ. وہ ظہر تو قضا ہو ہی گئی ہے، عصر کو اس کے وقت میں پڑھ لو تو عصر اپنے وقت میں ادا مان لی جائے گی. لہٰذا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر نکل کے نماز پڑھیں گے، اگر یہ شخص باہر نکل کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو قضا ہو جائے گی کا مطلب کیا ہے کہ ایک رکعت کا وقت بھی نہ ہو، بالکل ہی قضا ہو جائے گی، فقط آدھی رکعت رہ جائے گی مثلا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وقت باقی نہیں. لیکن اگر باہر نکل کے ایک رکعت ہی وقت کے اندر اندر پڑھ سکتا ہے پھر یہ نہیں پڑھے گا، پھر تو دوڑ کے بھاگے باہر نکل جائے اور باہر نکل کے اپنی نماز کو مکمل کرے. والمراد بضیق الوقت اللہ یتمکن من ادراک رکعت من الصلاۃ فی الوقت علی تقدیر تاخیرها الی ما بعد الخروج. یہ جو کہا گیا کہ وقت بہت تنگ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک رکعت کی نماز کا حاصل نہیں کر سکتا، اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اور وہاں نماز پڑھے گا تو ایک رکعت بھی وقت کے اندر اندر حاصل نہیں کر سکا، اسے کہا جائے گا کہ وقت نہیں ہے. تو اس کو اجازت ہے کہ بھاگتا جائے اور نماز پڑھتا جائے، باقی ہوں گے نہیں. اما فی صحت الوقت فلا تصح من الصلاۃ فی حال الخروج علی نحو المذکور. لیکن اگر ایک رکعت سے زیادہ کا ٹائم ہے تو اس طرح سے باہر نکلتے ہوئے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. جو طریقہ سکھایا گیا تھا بھاگتے ہوئے ویسی نماز یہ اگر پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. بل یلزمہ تاخیر ہوا الی ما بعد الخروج، اس پر لازم ہے کہ نماز کو اس وقت تک مؤخر کرے جب تک کہ یہ باہر نہیں نکل جاتا، اس قصبی جگہ سے باہر نکل جائے اس کے بعد وہاں جا کے وہ نماز پڑھے. ولو صلی قبل ان یخرج حکم میں بطلان یہاں علی الاحوط لزوماً کما مر رہا. اور اگر فرض کیجیے کہ غلطی کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا کا مطلب ہے کہ وہ سمجھے کہ بھئی میں چار رکعت تو پوری نہیں پڑھ سکوں گا، لہٰذا آپ یہیں سے بھاگ کے اس نے نماز شروع کر دی، تو احتیاط لازم کے طور پر اس کی نماز باطل سمجھی جائے گی، باہر نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی اسے قضا کرنا پڑے گی. یہ غصبی جگہ کے سارے مسائل مکمل ہو گئے کہ غصبی جگہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کس طرح سے باطل ہوتی ہے. اب غصبی جگہ کے ساتھ ساتھ غصبی لباس کی گفتگو بھی ہم اسی میں مکمل کر لیتے ہیں. جی یہ اصل میں دار و مدار ہے کہ حکومت کے حصے میں جو مکان تعمیرات کیے جاتی ہیں، مکان بنایا جائے یا دوسری چیز بنائی جائے، آیت اللہ سیستانی کے یہاں تو حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، پھر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ فقط آغا سیستانی کا مسئلہ، یہ نہ سمجھے کہ سارے مجتہدین کا ایک جیسا مسئلہ ہوگا. آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے اس طرح کا کام کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن فرض کیجئے کہ وہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر نہیں، تو اب اگر اس نے جو آگے بڑھا لیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس نے حکومت کی جگہ پر قبضہ کر لیا، مگر ان کے مجتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں تو پھر صحیح ہو جائے گا. چنانچہ مجتہد کے فتوے پر اعتبار ہوگا. اگر غصبی لباس پہن کے نماز پڑھی جائے تو کیا ہوگا؟ اب اس کے مسائل شروع ہونے. الفصل الثانی، نماز پڑھنے والے ہی کی شرطوں کا تذکرہ ہو رہا تھا. ایک شرط وہ تھی کہ غصبی جگہ میں نماز نہ پڑھے، اور ایک شرط یہ ہے کہ غصبی لباس میں نماز نہ پڑھے. لہذا ہم پہلی والی شرط کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نمازی کے لیے طہارت ضروری ہے. طہارت کا چیپٹر الگ ہے، ابھی ہماری گفتگو فقط غسل کے حوالے سے چل رہی ہے. تو دوسرا پہلو اس کا شروع کر رہے ہیں. آسان الاباحہ، نمازی کا لباس مباح ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی کا کوئی حق نہ ہو، یا جس کا حق ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہو. ایسا لباس ہو، ایسے لباس میں جو نماز پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی. فلا تصح الصلاة في المقصود على الأحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا. لہذا نماز صحیح نہیں ہوگی اگر غصبی لباس میں نماز پڑھی ہے، احتیاط لازم کے طور پر صحیح نہیں ہوگی. لیکن کون سا کتنا لباس، غصبی لباس کتنا ہو جو جسم کو ڈھانپنے والا، جسم کو چھپانے والا ہے، یہ والا لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ لباس غصبی ہوا تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کے طور پر نماز باطل ہوگی. اب آئیے میں چھوٹی سی مثال دوں تو بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. جسم کو چھپانے والا لباس کون سا ہے؟ مثلا ایک قمیض انسان نے پہنی ہے، جسم کو چھپانے والا ہے. شلوار یا پینٹ پہنی ہے، یہ جسم کو چھپانے والا ہے. لیکن جب سردیوں کا زمانہ آتا ہے تو اس قمیض کے اوپر سویٹر بھی پہن لیتے ہیں، اس اوپر کوٹ بھی پہن لیتے ہیں. وہ سویٹر اب جسم کو چھپانے والا نہیں رہا، چھپایا اس قمیض نے، وہ سویٹر کسی اور مقصد سے پہنا گیا ہے، اس کے اوپر کوٹ کسی اور مقصد سے پہنا گیا ہے. لہذا اگر سویٹر غصبی ہو، کوٹ غصبی ہو، تو اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. نماز کس کی وجہ سے باطل ہے؟ جو جسم کو چھپا رہا ہے وہ لباس غصبی ہوگا تو نماز باطل ہوگی. بقیہ اگر لباس غصبی ہیں تو انسان گناہگار ہے، اور غصب کا گناہ بہت ہے، بار بار اس کا تذکرہ ہوا، مگر کم از کم اس کی نماز باطل نہیں ہے. چنانچہ وہ والا لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے جو جسم کو چھپا رہا ہو، اور فی الوقت ابھی چھپا رہا ہو. ایسا چھپانے والا جسم کو چھپانے والا یہ غصبی نہیں ہونا چاہیے. جی جتنے بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوگا، چلیں آپ نے سوال پوچھا ہے تو ایک اور بات ذہن میں آ گئی. اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو کم سے کم کتنے لباس میں اس کی نماز صحیح ہوتی ہے؟ کم سے کم کتنا لباس ہونا چاہیے کہ اس کی نماز صحیح ہوتی ہے؟ کتنا پہن لے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے؟ جی آپ کو معلوم ہے کم سے کم کتنا لباس پہنے کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے؟ شرم کا کچھ اپاٹ ہے، ایک پتا آگے ایک پتا پیچھے. جی جوادی جی
شرما تو بڑا واجب ہے، باقی یہ نام سے مطلب مستحب ہے.
جواب صحیح ہے ان سب کا، بابا نے بولا ایک سلوار پہ. اچھا ہم اب اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اور پتے والی بات تو کسی زمانے کی ہوگی، اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے سے چھوٹی انڈر ویئر پہن کے بھی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز صحیح ہے. میں ابھی مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کی نہیں. مرد اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی. اتنا چھوٹا انڈر ویئر پہن کر بھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی ساتر کتنا چاہیے؟ انڈر ویئر. وہ پہن کے اگر نماز پڑھ رہا ہے انسان تو نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ نماز پڑھتے وقت, اچھا یہ مسئلہ ویسے کام بہت آ سکتا ہے, خصوصاً نوجوانوں کو بہت کام آ سکتا ہے, صبح اٹھ کے غسل کرنا پڑتا ہے مثلاً, تو کبھی کبھار اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ پورا لباس پہنے, تو پھر ایک انڈر ویئر پہن کے کھڑے ہو سکتے ہیں مسلے پہ, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, ایک انڈر ویئر پہن کے اگر کھڑے ہو سکتے ہیں نماز پوری کر سکتے ہیں تو کر دیجیے, اس لیے کہ آپ نے واجب کو پورا کر دیا, آپ کی نماز بالکل صحیح ہو گئی, اس لیے مسئلہ اس وقت بڑا کام کا بن جاتا. لیکن آپ کسی مسجد میں سے نہیں جا سکتے, چاہے وہاں پر بھی کریں تو آپ کی نماز غلط نہیں ہے مگر جائیں گے نہیں. تو انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتر الگ الگ ہوتے ہیں, مثلا بالکل اکیلے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ساتر ہے مثلا فقط انڈر ویئر, اور اگر فرض کیجیے کہ گھر کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے کہ جس میں دوسرے گھر والے بھی گھوم پھر رہے ہیں تو کم از کم بنیان اور چڈی پہن کے نماز پڑھے گا, اس سے کم کیا پہنے گا وہ مثلا, تو اس کا ساتر بن جائے گا بنیان اور چڈی, اور وہ باہر اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کرتا شلوار پہن کے نماز پڑھے گا, تو ساتر بن گیا کرتا اور شلوار. تو جو بھی ساتر بن رہا ہے اس کا, یہ ساتر غصب ہی نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر اگر اس نے لباس پہنا ہے وہ اگر غصب ہی ہے تو گناہ کا کام کیا ہے اس نے, مگر نماز اس کی باطل نہیں ہے. البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسرا لباس بھی غصب ہی نہ ہو, دوسرا بھی غصب ہی نہ ہو, جو غیر ساتر بن رہا ہے وہ بھی غصب ہی نہ ہو. واستحباباً فی غیرہ, اور استحباب ہے غیر ساتر والے لباس میں کہ وہ بھی غصبی نہ ہو. نعم اذا کان جاہلا بالغصبیت او ناسیا لہا ولم یکن هو الغاصب او کان جاہلا بحرمتی جہلا یعذر فیہ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو علم نہیں تھا, اچھا علم نہیں تھا, اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ اس کا علم نہیں تھا کہ غصبی لباس میں نماز باطل ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ مسئلے کے حکم کا علم نہیں تھا, اس کا حکم کیا ہے اگر غصبی لباس پہن لیں تو کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں تھا. دوسرا اسے یہ نہیں معلوم کہ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے یہ غصبی ہے, اسے کہیں گے موضوع. پہلے والے کو کہتے ہیں حکم, یعنی جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو اسے کہیں گے حکم معلوم نہیں, اور اگر چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو کہیں گے کہ موضوع کے بارے میں معلوم نہیں, موضوع نہیں معلوم ہے. تو اگر اس لباس کے بارے میں نہ پتا ہو کہ غصبی ہے کہ غصبی نہیں ہے تو یہ موضوع سے جاہل ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں صورتوں میں اگر یہ اسے علم نہیں ہے, چاہے اس کو حکم نہیں معلوم کہ غصبی میں نماز باطل ہو جاتی ہے, چاہے اسے یہ نہیں معلوم کہ جو لباس میں نے پہنا ہے یہ غصبی ہے یا نہیں ہے, یہ نہیں پتا اس کو, کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. دوسرا پہلو وہ بھی ہے کہ اگر اس کو معلوم تو ہے, اچھا معلوم کا کہ مطلب پھر دو پہلو ہیں, کیا معلوم ہے, اس کو مسئلہ معلوم ہے کہ غصبی لباس پہننے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لباس غصبی ہے, اگر یہ دونوں چیزیں معلوم ہو اور پھر بھی جان بوجھ کے اسی لباس میں وہ نماز پڑھے تو یقیناً اس کی نماز باطل ہو گئی. لیکن یہ بھول گیا, کیا بھول گیا, دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھول گیا, یا تو وہ مسئلہ بھول گیا, اس کو یاد نہیں رہا کہ غصبی لباس میں نماز باطل ہوتی, یہ مسئلہ بھول گیا یعنی حکم بھول گیا, یا یہ بھول گیا کہ یہ لباس غصبی ہے, یہ بھول گیا یعنی موضوع کو بھول گیا. کہتے ہیں چاہے معلوم نہ ہو یا بھول جائے, ایک چیز بھول جائے یا دونوں چیزیں بھول جائیں, ایک چیز معلوم نہ ہو یا دوسری چیز معلوم نہ ہو, ساری صورتوں میں اس کی نماز صحیح ہے, بشرطے کہ یہ خود غصب کرنے والا نہ ہو. اگر لباس خود اس نے غصب کیا ہے, جسے وہ زمین میں آیا تھا مسئلہ, زمین خود غصب کی ہے, پھر اگر بھول بھی گیا تو نماز اس کی باطل ہوتی ہے. یہ لباس اگر اس نے خود غصب کیا ہے, بقرعید کے دنوں میں دکان سے چرا کے لے آیا, ٹھیک ہے دکاندار کو پتہ نہیں چلا اتنے سارے لوگ تھے, اسی میں اگر عید کی نماز پڑھ رہا ہے, اچھا عید کی نماز اگر جان بوجھ کے پڑھ رہا تو یقیناً باطل ہے, لیکن جا جلدی جلدی میں جو لباس نکالنے گیا تو پتہ ہی نہیں چلا اس کو, اور اس نے وہی والا لباس پہن لیا جو چرا کے لایا تھا, تو اگر بھول گیا نماز کے بعد اس کو یاد آیا, ارے میں نے تو اس میں نماز پڑھ لی, ابھی ابھی رمضان میں ہی مسئلہ سیکھا تھا کہ اس میں تو نماز باطل ہوتی, تو اب اس کی نماز باطل ہوگی اس لیے کہ یہ خود قاصر ہے, اس کی نماز باطل ہے, اب اس کو صحیح کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نعم اذا کان جاہلا بالغصبیت, اگر اس کو یہی نہ پتا ہو کہ لباس غصبی ہے, او ناسیا لہا, جب پتا تو تھا مگر بھول گیا کہ یہ غصبی ہے, ولم یکن ہو الغاصب, مگر یہ خود غاصب نہیں ہے, اس نے خود غصب نہیں کیا ہے, او کان جاہلا بحرمتہ, یا اس کو یہی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ غصبی لباس میں نماز باطل ہوتی ہے, اور کسی کا لباس غصب کرنا یا کسی کی چیز غصب کرنا یہ حرام اسلام, یہ پتہ ہی نہیں تھا اس کو مسئلہ, تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا جاہل تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غصب کرنا اسلام میں بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے, یہ اس کو پتہ نہیں تھا, تو اب پتہ نہیں تھا, اس میں دو پہلو ہیں, ایک ایسا شخص ہے کہ جو معلوم کر سکتا ہے اس کے باوجود اس نے معلوم نہیں کیا, اور ایک ایسا شخص ہے جو معلوم کر ہی نہیں سکتا ہے, معلوم کر سکتا ہے اس کے باوجود معلوم نہیں کیا, وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے شہر بھر کے لوگ ہیں, شہر بھر کیا پورے, اب تو دنیا بھر کے لوگ ہو گئے, اس لیے کہ معلوم تو کہیں سے بھی انسان کر سکتا ہے, وہ کارگل میں بھی بیٹھا ہوا تو موبائل فون سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے کہ بتائیے مولانا یہ سے مسئلہ بات نماز باطل ہوتی ہے کہ باطل نہیں ہوتی. لہذا عام طور پر جو افراد مسائل سیکھ سکتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے نہیں سیکھا, اور پھر وہ کہیں گے میں مسئلہ معلوم نہیں تھا, ان کی نماز باطل ہے, تم سیکھ سکتے تھے اس کے باوجود انہوں نے نہیں سیکھا, نماز باطل ہے. ہاں کچھ ایسے افراد ہیں جو معلوم ہی نہیں کر سکتے, سیکھ ہی نہیں سکتے, فرض کیجئے کہ جیل کے اندر بند ہے اور وہاں کوئی موبائل وبائل کچھ نہیں دیتا کوئی, تو ایسی صورت میں معلوم ہی نہیں کر سکتا اس نے کبھی زندگی میں, جیل میں جانے والے عام طور پر مسائل سیکھتے نہیں, وہ وہاں جانے کے بعد سیکھتے ہیں, جب وہاں جانے کے بعد بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں. ویسے یہ بھی توفیق ہی سمجھنا چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد بھی متقی بن جائے انسان, ورنہ جن کو نہیں بننا ہوتا وہاں بھی نہیں بنتے. تو یاد رکھیے کہ پروردگار اگر کسی سزا میں مبتلا کرتا ہے, کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, تو مصیبت کے بعد ہی انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے, تو یہ مصیبت نہیں ہے, خدا کی طرف اگر متوجہ ہو گیا تو یوں سمجھے کہ پروردگار نے بہت بڑی نعمت دی ہے, یہیں ٹھوکر مار کے سمجھا دیا کہ تمہیں صحیح راستے پہ آنا چاہیے, اس کو مصیبت نہ سمجھے, پھر تو یہ نعمت سمجھے. ہاں اگر متوجہ نہیں ہوتا ہے تو ساری گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر یہ ایسا جاہل ہے کہ معلوم کر سکتا تھا اس کے باوجود معلوم نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہے. ہاں اگر ایسا جاہل تھا جو معلوم ہی نہیں کر سکتا تھا, جیسے فرض کیجئے کہ ذہن ہی اس طرف نہیں گیا کہ ارے غصبی لباس سے نماز باطل ہو سکتی, ذہن ہی نہیں گیا اس کا, تو بیچارہ پوچھتا کہاں سے ہو. لہذا اگر اس نے جہالت میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. جاہل کی دو قسمیں ہیں, ایک مسئلہ سیکھ سکتا تھا اور نہیں سیکھا, ایک وہ تھا جو سیکھ ہی نہیں سکتا تھا. کہتے ہیں اوکان جاہل بے حرمتی, یا اس سے ہی جاہل تھا کہ یہ اس سے اسلام میں یہ حرام ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جہلن یعذر فی ہے, ایسا جہل تھا کہ جس میں اس کو معذور سمجھا گیا, یہ بیچارہ سیکھ ہی نہیں سکتا تھا تو معافی ہے. او ناسیا لہا, یا بھول گیا یہ مسئلہ, تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص مجبور ہے غصبی لباس میں نماز پڑھنے پر تو اس کی نماز بھی صحیح ہے. جیسے فرض کیجئے کہ جیل میں ڈال دیا اور جیل میں وہی جیل والا لباس پہننا پڑ رہا ہے, تو اب وہ تو جیل والے جو پولیس والے ہوں گے وہ باقاعدہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے خرید کے اور مغا بنا کے لائیں, یہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. تو جو لباس انہوں نے پہنایا تو غصبی صحیح, نماز اسی میں پڑھنا پڑے گی. لہذا اگر انسان غصبی لباس میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل الطاہرین. صلوات علیہ.